والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات پڑھ لیں. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو ظالموں کی تاک میں رہتا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نسوات مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے مظلوم انسان کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم ان شاء اللہ من الطالبین بصعره مع ولیه الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، شکر پروردگار امام حسن کے بارگاہ امام حسن میں پھر ذکر و منقبت کے بیان کے لیے حاضر خدمت ہوئے. اس دولت یقین کے ساتھ کہ معصوم اتنے مہربان اور اتنی شفقت فرمانے والے کہ کیا انسان پر اس کی ماں مہربان ہوگی جتنا زمانے کا امام مہربان ہے. یہ تصور ہی غلط دیا جاتا ہے امام زمانہ کے حوالے سے کہ وہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آئیں گے اور ان کا کام صرف صرف قتال کرنا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والا منتقم خون حسین ضرور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والا باقی آئمہ کی طرح محبت کرنے والا بھی ہے. جو لائق محبت ہوں گے ان سے محبت ہوگی، جو لائق تلوار ہوں گے ان کے لیے تلوار ہوگی. انسان کو اپنے امام کا تعارف کراتے ہوئے ذرا خیال کرنا چاہیے. میں پھر یاد دلا دوں کہ امام علیہ السلام کا انداز وہی ہوگا جو مولائے متقیان کا انداز تھا. ہاں، البتہ عدالت مختلف انداز سے قائم فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. عدالت علویہ اور تھی، عدالت حسنیہ اور تھی، عدالت حسینیہ اور، مگر عدالت مہدویہ اور انداز سے قائم ہوگی. فرق انصاف کے ملنے میں نہیں ہوگا، انصاف تو ویسے ہی ملے گا جیسے دست علی ابن ابی طالب سے ملتا تھا. البتہ بس فرق یہ ہے کہ آنے والا پھر گواہوں کا محتاج بھی نہ رہے گا۔ کیا سمجھتا ہے انسان، کیا امام ہمارے محتاج ہوں گے؟ امام تو عدالت کے قیام کے لیے گواہوں کے بھی محتاج نہ ہوں گے۔ یہ ہماری شرف یابی، یہ ہماری کامیابی کہ ہم امام کے غلاموں میں شامل کر لیے جائیں، ورنہ امام کو ایسے افراد کی حاجت نہیں ہے جو سمجھتے ہوں کہ امام کے لشکر میں شامل ہو کر اپنے مفادات کو پورا کر سکیں گے۔ امام علیہ السلام اپنے لشکر میں شامل ہونے والوں کے لیے 32 شرائط پر ایک عہد نامہ پہلے سائن کروائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ خیر بات کہاں نکل گئی، بات چل رہی تھی کہ امام کی بارگاہ میں اگر کوئی جملہ اخلاص کے ساتھ پیش کیا جائے تو امام قبول فرماتے ہیں کہ ماں سے زیادہ مہربان ہیں۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کنیز نے پھولوں کا گلدستہ بنا کر خدمت معصوم میں پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے گلدستہ قبول فرماتے ہوئے اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ بہت آسان ہے یہ جملہ کہنا کہ آزاد کر دیا، لیکن اس دور کے لحاظ سے آزادی کی قیمت تقریباً لاکھوں روپوں میں ہوتی تھی۔ یعنی کہ ایک خاتون کنیز ہے، اس کو آزاد کر دینے کا مطلب کہ تقریباً 20 لاکھ روپے اس پر معاف کر دیے جائیں، سمجھانے کے لیے، ورنہ بھلا امام مشتبہ کی بارگاہ مقدس ہو اور پھر قیمت بیان کی جائے؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نے گلدستہ لیا، بہت چھوٹا سا کام تھا، ایک گلدستہ پیش کیا تھا، ایک گلدستہ۔ دیکھنے والوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، کہنے لگے مولا سے، مولا اس نے چھوٹا سا کام کیا ہے، آپ نے اتنا بڑا جواب میں اقدام فرما دیا کہ اس کو آزاد ہی کر دیا، آپ دعا فرما دیتے، انعام دیتے، کچھ اور کرتے۔ آزادی بہت بڑی قیمت ہے پھولوں کے گلدستے کی۔ ارشاد فرمایا، اس نے اپنی حیثیت میں تحفہ پیش کیا تھا، ہم نے اپنی حیثیت میں اس کا جواب دے دیا ہے۔ تو ہم اپنی حیثیت میں ذکر مشتبہ کر رہے ہیں، وہ اپنی حیثیت میں اسے قبول فرما لیں تو کامیابی اور کامرانی۔ اور رہا مسئلہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال آج صبح پیش آنے والے واقعے کے اعتبار سے یا کل رات سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس سے ایک رات پہلے بھی، نیو رضویہ ہو یا اولڈ رضویہ ہو، یا رضویہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے؟ لگتا ہے کہ مرتبہ پھر ان کو مامون بننے کا شوق ہو گیا ہے۔ تم مامون بنو، رضا کے ماننے والے رضویہ میں ہی نہیں رہتے بلکہ دنیا بھر میں رہتے ہیں۔ آپریشن ضرب عزب کے عنوانات تو میرا موضوع نہیں ہیں، فورتھ شیڈول کیا ہے اور کس کس کے نام شامل، یہ پورا ایک عنوان الگ سے ہے۔ اتنی بات تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی قیمت ہے بکنے والوں کی، اور کتنا قیمت میں خریدا گیا ہوگا۔ میں تو ایک بات سمجھ سکتا ہوں کہ یہ گرفتاریاں ہوں یا مسجد و امام بارگاہ کے تقدس کی پامالی ہو، یہ تو مظالم کا سلسلہ قدیم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کو ایک صف میں کھڑا کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ جن کے دامن پر دہشت گردی کا کوئی دھبا موجود نہیں ہے، ان کو منسوب کیے جانے کی سازش ہو رہی ہے۔ لاشیں بھی ہم اٹھائیں اور بدنام بھی ہمیں کیا جائے۔ شاید یہ عالمی سازش کا ایک انداز تبدیل کیے جانے کا ہے، ورنہ تو یہ دنیا اب جان گئی کہ کہاں سے امداد ملتی تھی، کون سرپرستی کرتے تھے، اور روئے زمین پر سب سے بدترین واقعات میں کن کن ممالک کے ہاتھ ملوث رہے۔ اب چاہے وہ 9/11 کا مسئلہ ہو یا یمن کے انشاءاللہ مظلومہ کا عنوان جو واقع ہونے والا ہے، یہ بات یاد دلا دی جائے کہ حسین کے ماننے والے سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر ظالم نہیں ہوں گے۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد والے محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سا اگر آگے بڑھ جائیں گے تو زحمت آنے والوں کو کم ہوگی، ذرا سا ہو جائے گا۔ لیکن ظلم کی رات جتنی طویل کیوں نہ ہو جائے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آنے والے کے آنے میں دیر اتنی دیر ہے کہ ہمارے بلانے میں جتنی دیر ہے۔ جس دن ہم نے واقعاً امام کو خلوص قلب کے ساتھ بلا لیا، قسم بخدا وہ انتظار میں ہے، وہ تو آنے کو تیار ہے، بس ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ تیار ہو جائیں گے اس لیے کہ وہ ماضی کے تمام تجربات سامنے ہیں، وہ لشکر کا تیار کیا جانا، وہ افراد کا سردی اور گرمی کے بہانے کر کر امام کا ساتھ نہ دینا، وہ امام علیہ السلام کا شکوہ فرمانا، ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے سیرت امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ امام نے منبر سے، مصلی سے، مسجد سے، میدان سے کیسے پیغامات دیے کہ سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرنے کے لیے، کربلا سے پہلے کربلا تیار کرنے کے لیے، کربلا کی پرورش کرنے کے لیے، امام علیہ السلام کو انصاران پہنچانے کے لیے امام مصطفیٰ نے جو اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، ان میں آپ کے خطبات بھی آپ کی ذمہ داریوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں، کل جو خطبہ بیان کر رہے تھے یہ خطبہ وہ ہے، شہادت مولا متقیان کے بعد امام مصطفیٰ علیہ السلام نے منبر سے بیان فرمایا، لیکن پہلے رقت و گریہ فرمایا، اس کے بعد بیٹھ گئے روتے رہے، اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ تلاوت فرمایا۔ مہربان خدا نے اپنے خدائی لطف کے ساتھ اور اپنے کثیر علم کے ذریعے موجودات کو ظاہر کیا، اپنے لطف کے ساتھ اور اپنے کثیر علم کے ساتھ اس نے موجودات کو ظاہر کیا۔ لفظ پیدا کرنا، شاید لفظ پیدائش اتنا آسان لفظ نہیں ہے، ظاہر کیا، نہ تھے اور بنا دیا، اور اپنی قدرت کے احکام کے ذریعے مخلوقات کو پیدا کیا، قدرت کے احکام کے ذریعے مخلوقات کو پیدا کر دیا۔ بس اسی وجہ سے کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی خلقت میں تبدیلی کر سکے، بہت باریک جملہ ہے، بس اسی وجہ سے کہ اس نے تمام کو اپنے علم کثیر کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، اب یہ حق نہیں پہنچ سکتا کسی کو کہ خدا کی خلقت میں تبدیلی کر سکے۔ جملہ عرض کروں، جیسے خدا نے خلقت بنائی ہے، مرد کو جیسے مرد بنایا ہے، عورت کو جیسے عورت بنایا ہے، جیسے اس کے چہرے کو عمدگی عطا کی ہے، جیسے ان کے چہرے کو ریش کی صلاحیت عطا کی ہے، خدا نے جیسا بنایا ہے اس کی خلقت میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، سوائے ان تبدیلیوں کے کہ جن کو سرکار ختمی یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بھی الگ سے بیان پورا ہو سکتا ہے، فی الحال ہمارا خطبہ مکمل کرنا ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں رد و بدل کر سکے، اور کوئی اس کے سامنے مواخذے کا حق نہیں رکھتا، اس سے پوچھے کہ دو آنکھیں کیوں بنائی ہیں، اس سے پوچھے ایک زبان کیوں بنائی ہے، اس سے پوچھے دو کان کیوں بنائے ہیں، کیا خدا کا لطف و کرم ہے کہ جہاں سے علم کسب ہو سکتا ہے وہ اعضا زیادہ بنائے ہیں، اور جہاں سے علم دے سکتے ہیں وہ کم بنائے ہیں، کیوں کہ دیکھو زیادہ سنو زیادہ بولو کم۔ سلوات پڑھے محمد والے، اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اس کے بلائے ہوئے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ جس کو بلانا چاہے اسے کو روک نہیں سکتا۔ تمام موجودات کو پیدا کیا جبکہ اس کی حکومت کو زوال نہ تھا، اس نے حکومت بچانے کے لیے مخلوقات کو پیدا نہیں کیا، اللہ اکبر، اس کی حکومت کو زوال نہ تھا پھر بھی مخلوقات کو پیدا کیا، سوائے لطف و کرم کے اور کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے نا کہ آپ ووٹ لینے کے لیے آبادیاں بناتے ہوں، ووٹ لینے کے لیے مکانات کے درمیان راستے بناتے ہوں، ووٹ لینے کے لیے آپ روشنی کا انتظام کرتے ہوں، ووٹ لینے کے لیے آپ نکاسی آب کا انتظام کرتے ہوں، یہ تمام باتیں آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو کل بھی زوال تھا اور آج بھی زوال ہے۔ تم چاہے جتنی کوشش کر لو لیکن زوال ہر حکومت ظلم کو ہے، بس حکومت پروردگار کو زوال نہ تھا پھر بھی اس نے مخلوقات کی محفل سجائی اپنے مصطفیٰ کے لیے۔ اور اس کی مدت ختم ہونے والی نہ تھی کہ اپنی مدت کو بڑھانے کے لیے، کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، لگتا ہے مجھے میں خطبہ پڑھ رہا ہوں یا آج کے حالات پڑھ رہا ہوں۔ مدت ختم ہو رہی ہے، مدت کو بڑھانے کے لیے نئے نئے منصوبے کے اناؤنس کیے جانے کی باتیں، خدا کی حکومت کی مدت ختم نہیں ہو رہی تھی کہ اس نے کائنات بنا کر اپنی حکومت کی مدت کو بڑھا دیا ہو، اور ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر ہے اور ہر چیز کے قریب ہے، ہر چیز کے لیے دیکھے بغیر ظاہر ہے، ہر چیز کے اوپر بھی ہے اور ہر چیز کے قریب بھی ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، یہ تصور کہ خدا بس اوپر ہے یہ نیچے والوں کی بدمعاشی ہے، میں نے بڑے احتیاط سے الفاظ استعمال کیے، بس خدا اوپر ہے، نیچے کون؟ کہ نیچے تو ہم لوگ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے، ہر چیز کے اوپر رحمت پروردگار، وجود پروردگار، اور ہر چیز کے قریب، ہر چیز کے لیے دیکھے بغیر ظاہر ہے، دیکھے بغیر، وہ دیکھتا نہیں ہے مگر ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے کہ دعائے عرفہ میں سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں، پروردگار کیا تجھ سے بھی کوئی ظاہر تر ہے کہ جو تیری طرف نشاندہی کر دے؟ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی کو اندھیرے میں کسی شے کو تلاش کرنا ہو تو روشنی لے کر آتا ہے، لیکن اگر روشنی کو تلاش کرنا ہو تو روشنی کی حاجت نہیں ہوتی۔ کیا تجھ سے بھی کوئی ظاہر تر ہے کہ اس کے ذریعے میں تجھ تک پہنچوں؟ سلوات پڑھے محمد والے، وہ بلند و بالا مقام میں اپنے نور کے ساتھ پوشیدہ ہے، اپنی بلندی میں اونچا ہے، اپنی بلندی میں بلندی نسبت میں نہیں، بلندی کائنات میں نہیں، بڑا فرق ہے. اللہ اکبر، اس کا ترجمہ کیجئے، اللہ اکبر ترجمہ کیجئے، ترجمہ اردو زبان میں ہمارے نادان دوست کیا کرتے ہیں، اللہ بزرگ و برتر ہے، یہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، لفظ سب استعمال کر لیا تو پھر آپ نے نسبت تو قائم کر ہی دی، کسی کو بڑا کہا اس کو سب سے بڑا کہا، کسی کو بڑا کہا اس کو سب سے بڑا کہا، لیکن خدا کے لیے یہ نسبت نہیں ہے، پھر نسبت کیا ہے؟ حیرت ہے، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے اور اللہ اکبر کا ترجمہ نہیں آتا تو کیا توحید سمجھ میں آئے گی؟ نماز ختم کرتے ہیں اللہ اکبر پر اور اس کا ترجمہ نہیں آتا، اسی لیے لوگ سمجھتے شاید وہ علی اکبر، یہ اللہ اکبر نہیں، وہ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر کے مقابل تھے، اور خدا اکبر نہ خدا اوسط ہے نہ خدا اصغر ہے، وہ کسی نسبت سے اکبر نہیں ہے، اپنی بلندیوں میں بلند ہے، اپنی بلندیوں میں بلند ہے۔ امام فرماتے ہیں جب پوچھا گیا مولا اللہ اکبر کا ترجمہ کیا کیا جائے، میں اللہ اکبر من این یحمد، کہ جتنی خدا کی حمد بیان کی جاتی ہے خدا اس حمد سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا نہیں، جو تم خدا کی حمد بیان کرتے ہو خدا اس بیان کی گئی حمد سے بھی بڑا ہے، تو اپنی بلندیوں میں اونچا ہے، اسی وجہ سے اپنی مخلوق سے خفیہ ہے، اتنا ظاہر ہے کہ ظاہر اس کے نور کی شدت اتنی ہے جس کی بنیاد پر اپنی مخلوق سے خفیہ محسوس ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں لیکن کوئی مثال ذات خدا کی تشبیہ کے لیے بیان نہیں ہو سکتی، ورنہ شاید میں آپ سے کہتا کہ لوگ کہتے ہیں پروردگار نور ہے، لیکن نور کہہ کر حق ادا نہیں کر سکتے، کہ نور تو کسی ایک طرف ہوتا ہے، یہ لائٹ نور ہے، سمت معین ہے، البتہ مولائی متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، جب سوال کیا گیا بتائیے اینا وجہ الرب، یا اینا وجہ ربک، آپ کے رب کا چہرہ کس طرف ہے، امام نے جواب دینے کے بجائے آگ روشن کروائی، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے آپ نے سوال کیا، جب آگ پوری مکمل بلند ہو گئی تب سوال کیا بتاؤ اینا وجہ ہاذہ النار، اس آگ کا چہرہ کس طرف کو ہے، چاروں طرف گھوم کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں تو چہرہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ چاروں طرف چہرہ ہے۔ امام نے فرمایا جب تم نار کا چہرہ بیان نہیں کر سکتے تو نور کا چہرہ کیا پوچھتے ہو؟ اپنے کمال مطلق کی وجہ سے وہ اپنی مخلوق سے پوشیدہ ہے، یا مخلوق اپنے نقص کی بنیاد پر اپنے رب کو دیکھنے سے قاصر ہے، نہیں پہنچ سکتی نگاہیں خدا کے وجود مقدس کے نور تک، نہیں پہنچ سکتی، ہم ناقص ہیں وہ اتنا کامل ہے، اس لیے حجاب واقع ہے، حجاب ختم کیسے کہ امام فرماتے ہیں اسی لیے ان مخلوقات کی طرف گواہی دینے والے کو بھیجا، گواہی دینے والے کو بھیجا اور پیغمبروں کو بھیجا، خوشخبری دینے والے کو بھیجا اور ڈرانے والے کو بھیجا، تاکہ جو ہلاک ہو اور جو ہدایت پائے وہ دلیل اور حجت کے ساتھ، ہلاک ہو تو بھی دلیل ہو اور کامیاب ہو تو بھی دلیل ہو. نہ دلیل کے بغیر ہلاکت ہے، نہ دلیل کے بغیر کامیابی ہے. اللہ اکبر. شاید کوئی ذہن میں سوال لے کر آئے کہ بھائی افریقہ کے بعض جنگلات میں تو خدا کے کوئی بھیجے ہوئے نمائندے نہیں پہنچے. یہ بات شاید کسی حد تک درست ہو، مگر جب سے نائجیریا میں شیخ ابراہیم زکزکی نے 40 منایا ہے، تب سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہر جگہ خدا کے بھیجے ہوئے موجود ہیں. جب حسینی ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں تو کیا انبیاء نہ پہنچے ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد والے. پھر بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ ہو سکتا ہے، اب فرض محال لیسا بمحال، محال کا فرض کرنا محال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کوئی ایسا فرد ہوگا جس تک خدا کا پیغام نہ پہنچا ہو، تو وہ اب اگر برباد ہو جہنم میں جائے تو دلیل کیا ہے؟ جنت میں جائے تو دلیل کیا ہے؟ تو ایسے شخص کے لیے روز قیامت خدا ایک عارضی امتحان گاہ کو قائم فرمائے گا، ایک عارضی امتحان گاہ. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اصل امتحان میں شرکت نہ کر سکے ہوں، تو بعض ادارے یہ کرتے ہیں کہ بعد میں ایک عارضی طور پر امتحان لے کر اس کو یا پاس کر لیتے ہیں تاکہ دلیل ہو کہ پاس ہوا ہے نمبر کے ساتھ، یا فیل کر کے دلیل ہو کہ نمبر نہیں تھے تو فیل ہو گیا ہے. اگر دنیا کے تعلیمی ادارے دلیل سے یا پاس کرتے ہیں یا فیل کرتے ہیں، تو خدا بھی دلیل کے ساتھ یا جنت میں بھیجے گا یا جہنم میں بھیجے گا. تو قیامت کا میدان ہوگا، خدا ایک ٹیمپریری ایگزامینیشن ہال بنائے گا، ایک کیمپ لگا ہوا ہوگا. سپوز فرض کیا گیا کیمپ لگا ہوا ہوگا، اور اس کیمپ میں خداوند عالم انسان سے کہے گا کہ اگر تو اس بات پر مصر ہے کہ تجھ تک پیغام پہنچتا تو ایمان لے آتا. اب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کیمپ میں داخل ہو جا. کیمپ کے باہر بالکل آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، جلتے ہوئے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، آگ کے شعلے، اس میں داخل ہو جا. وہ اگر داخل ہو جائے گا تو آگ نہیں ہوگی، آگ نہیں ہوگی، صرف آگ دیکھنے میں ہوگی. داخل ہو گیا تو پھر تو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے. اور جو داخل نہیں ہوا، فیصلہ ہو جائے گا کہ ہماری بات پہ کتنا اعتماد ہے کہ داخل ہونے والا کامیاب ہے، رک جانے والا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دلیل خدا نے قائم کی ہے کہ جس کو جنت میں بھیجے وہ دلیل کے ساتھ، جہنم میں بھیجے وہ دلیل کے ساتھ، مگر دلیل بنایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
حضرت سرکار پاک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند سے بلند ترین سلوات.
تاکہ جو ہلاک ہو اور جو ہدایت پائے وہ دلیل اور حجت کے ساتھ، تاکہ لوگ ایسے خدا کے متعلق جس چیز میں جاہل ہیں، ایسے خدا کے متعلق جس چیز میں جاہل ہیں اس کو جان لیں کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کے بابا اور ماما نہیں ہیں، کوئی اس کی شریک حیات نہیں ہے. جان لیں جس بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں وہ جاہل ہیں اس کو جان لیں، اور انکار کے بعد ان کو پہچان لیں کہ ہاں خدا کی ذات کیسی ذات ہے. اس لیے انبیاء بھیجے گئے کہ اس کمال مطلق کی خبر دیں کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس لیے تو انبیاء آئے تھے. اب جب انبیاء نے بتا دیا اب تم سمجھ گئے، اب اقرار کرو گے تو دلیل کے ساتھ، انکار کرو گے تو دلیل کے ساتھ۔ پھر فرمائے تمام تعریفیں فقط اس خدا کے لیے، خطبہ ہے امام کا، اور یہ ایسے یتیم کا خطبہ ہے جس کی آنکھوں سے ابھی آنسو خشک نہیں ہوئے، یہ ایسے یتیم کا خطبہ جس کے ہاتھوں پہ ابھی قبر امام کی مٹی کی گرد ختم نہیں ہوئی، اس نے ابھی اپنے گریبان مقدس کو بند نہیں کیا، یتیمی کی علامت موجود ہے۔ فرماتے ہیں تمام تعریفیں فقط اس خدا کے لیے جس نے خلافت کو ہمارے لیے اچھا جانا ہے، یا خلافت خلافت معصوم، نہ کہ خلافت بمانے حکومت غیر معصوم، خلافت کو ہمارے لیے اچھا جانا، اور ہم اپنے بہترین باپ پیغمبر خدا کی مصیبت کو حساب میں لاتے ہیں۔ ہم اپنے باپ، آپ کس کے بیٹے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، نہ مولا علی کے نہیں ہیں، اپنے باپ رسول خدا یا رسول خدا کی اولاد ہیں، یہ تو مباہلے نے بتا دیا تھا نا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں، اب خود گواہی دے رہے ہیں ہم
حیدری
علی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عظیم جملہ استعمال کیا، ہم، میں نہیں، ہم اپنے باپ، اس کا مطلب رسول کا ایک بیٹا نہیں ہے، خدا کا بڑا احسان ہے کسی کو رسول کے بیٹے نہ ملے، نہ ملے ہمیں آج بھی رسول کا بیٹا میسر ہے۔ ہم اپنے بہترین باپ پیغمبر خدا کی مصیبت کو حساب میں لاتے اور بیان کرتے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی مصیبت کو خدا کے نزدیک بیان کرتے، مشرق اور مغرب ان کی شہادت کی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ کبھی زیارت عاشورہ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رضیت اور مصیبت، امام کے خون کی مصیبت اہل آسمان کے لیے، اہل زمین کے لیے، تو جو ان سے بھی افضل تھے مولا کائنات، ان کے خون کی مصیبت، آپ کی شہادت کی مصیبت میں زمین و آسمان، مشرق اور مغرب گرفتار۔ اب سنیں وہ انتہائی اہم ترین جملہ، جو لوگ سمجھتے ہیں شاید مولا متقیان کے بعد آپ کے وصی، قانونی اعتبار سے بھی آپ کے وصی اور شرعاً بھی آپ کے جانشین اور آپ کے وصی، ان کو بڑا مال مولا متقیان کے میراث سے ملا ہوگا۔ فرمائے خدا کی قسم 400 درہم کے علاوہ، جس کے ذریعے وہ 400 درہم جس کے ذریعے وہ یعنی میرے والد اپنے اہل خانہ کے لیے ایک کنیز خریدنا چاہتے تھے، کوئی درہم اور دینار اس کے علاوہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ اور کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، الاصابۃ فی تمیز الصحابہ، کبھی اٹھائیے تاریخ، علی غانیہ کو اٹھائیے، علی غانی، تو اندازہ ہوگا کتنے لاکھوں درہم و دینار یہ لوگ چھوڑ کر گئے، آئے تھے خالی ہاتھ اور گئے تو ایک ایک کے پانچ پانچ محل تھے، کوفہ میں الگ، بصرہ میں الگ، بغداد میں الگ، دیگر علاقوں میں الگ، پانچ پانچ محل، اور آج بھی میرے مولا کا وہ کچا مکان مسجد کوفہ کے ساتھ امام کی سادگی یہ حیات کی گواہی دے رہا ہے۔ 400 درہم، جب 50,000 دینار مرنے والے چھوڑ کے جاتے ہو، وہاں 400 درہم، وہ بھی ایک کنیز خریدنا تھی جس کے لیے رکھے گئے تھے۔ پھر فرماتے ہیں میرے حبیب یعنی کہ میرے نانا، آپ نے ایک پشتہ بیان کیا اپنا، میرے حبیب کون؟ خدا کے حبیب، رسول خدا خدا کے بھی حبیب اور حسن کے بھی حبیب، میرے حبیب. میرے نانا نے مجھے خبر دی تھی کہ خلافت ان کے خاندان کے افضل ترین 12 اماموں کو ملے گی. یہ 12 کا تصور ہر دور میں بیان کیا گیا کہ خلفاء کی تعداد میرے بعد 12 ہوگی، اور 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے، پھر الی آخر تمام مسائل کچھ سمجھانے کے لیے شامل کیے گئے. آپ فرماتے ہیں 12 کون؟ افضل ترین 12 امام. خلافت اس خاندان کے افضل ترین 12 اماموں کو ملے گی. ہم تمام کے تمام یا تو قتل کیے جائیں گے یا ہمیں زہر دے کر شہید کیا جائے گا. آپ نے پورے 12 اماموں کا عنوان مکمل کر دیا، تو اب 12ویں امام کی بھی شہادت کے لیے دو ہی عنوانات ہو سکتے ہیں، یا قتل یا زہر سے آپ کو شہید کیا جائے. میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ خطبہ وہ تھا جو امام نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد دیا ہے. اب راوی کہتا ہے اس کے بعد حضرت منبر سے نیچے آئے اور عبد الرحمن ابن ملجم کو بلوایا. لوگ اسے حضرت کے پاس لائے. عبد الرحمن ابن ملجم نے امام حسن مشتبہ کو ایک آفر کی ہے، پیشکش کی ہے. اس نے کہا اے رسول خدا کے بیٹے، یعنی قاتل بھی رشتہ پہچانتا ہے، لعنتی بھی معصوم کے اس مقام کو جانتا ہے، آج کا مسلمان محب ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے پھر بھی نہیں پہچانتا. عبد الرحمن ابن ملجم کے الفاظ ہیں، قال یا ابن رسول اللہ، کہتا اے رسول خدا کے بیٹے مجھے چھوڑ دو، تمہارے کام آؤں گا، مجھے چھوڑ دو تمہارے کام آؤں گا، اور تمہارے دشمن کے بارے میں تمہاری شام میں مدد کروں گا. پیشکش کی مولا کو، اسے کہتے ہیں ڈیل ہو جانا. امام سے ڈیل کر رہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، یعنی میرا ایک قصور بخش دیں تو میں آپ کے کام آؤں گا. اور کام کہاں پر آئے گا؟ کہ شام چلا جاؤں گا اور شام میں آپ کے لیے کام کروں گا. اس میں امام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اس حوالے کے مطابق امام علیہ السلام نے اس پر تلوار ماری. اس نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، اس کی انگلیاں کٹ گئیں. دوسری تلوار پھر اس پہ ماری آپ نے اور اسے قتل کر دیا. خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر، خدا مکمل ہوا لیکن انتقام مکمل نہیں ہوا. السلام علیکم یا سال اللہ وابنا سار. اگر ایک ہی شخص مجرم تھا جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم، تو اس پر تو تلوار مار دی گئی. اب یہ کیا لفظ ہے السلام علیکم یا سار اللہ وابنا سار؟ صرف دو جملوں سے بات مکمل کروں گا. ایک جملہ یہ جو ماضی کے بارے میں، ایک جملہ جو مستقبل کے بارے میں. ماضی کے بارے میں جملہ کیا ہے کہ جب مولا شہید کیے گئے، جن جن گھروں میں تیل کے چراغ جلائے گئے قتل امیر المومنین کی خوشی میں، کیا ان سے انتقام لے لیا گیا؟ اس زمانے میں خوشی منانے کا انداز یہی ہوتا تھا کہ تیل کے ایک گھی کے چراغ روشن کیے جاتے تھے. کتنے گھروں میں مٹھائیاں بنی ہیں جب یہ خبر پہنچی ہے کہ امیر المومنین شہید کر دیا. امیر المومنین کے اگر قاتلوں کو تلاش کرنا ہے تو خالی کوفے میں نہیں ملیں گے, یہ مدینہ ہو, یہ مکہ ہو, یہ دمشق ہو, یہ بصرہ ہو, الا آخر ماضی کی بات کر رہا ہوں. اب سنیں مستقبل کی بات. اگر آج تک سن 40 ہجری سے آج تک اور آج سے امام قائم کے ظہور سے پہلے تک جتنے افراد دنیا میں آ چکے اور آنے والے ہیں, اگر کوئی عبد الرحمن ابن ملجم کے فعل پر راضی ہے تو ابھی قاتلان علی علیہ السلام میں اس کا شمار کیا جانا ہے. ابھی ایف آئی آر کلوز نہیں کی گئی ہے, اگر ایف آئی آر کلوز ہو جاتی تو آپ یہ جملہ نہ پڑھتے, السلام علیکم یا سار اللہ. ابھی ایف آئی آر ہو بھی نہیں ہے کوئی اس کو سمجھنے کے لیے. لعن اللہ امتا سمعت بذالک فرض عدب, اس گروہ پر خدا کی لعنت ہو کہ جس نے قتل حسین کی خبر کو سنا اور اس پر راضی ہو گیا. اجرکم علی اللہ. رونے والوں, سفر کی 5 تاریخ ہے اور آج سارا دن ہو گیا ایک مصیبت پڑھتے پڑھتے. مصیبت جنازے کی پڑھوں یا جنازہ اٹھانے والے کی مصیبت پڑھوں؟ خدا نہ کرے زندان میں کوئی ایسا مجبور بھائی ہو اس کی بہن نے زندان میں دم توڑ دیا. بڑی محبت تھی. چلیے دو کو ملاتے ہوئے جملہ مکمل کرتا ہوں, دو بہن بھائیوں کا عنوان مکمل کرتا ہوں. دو بہن بھائی, بڑی محبت تھی. اتنا چھوٹا بھائی ہے کہ جب بابا پلٹ کے واپس آئے اور آغوش میں بھائی کو لیے ہوئے ہیں, ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے, بچی کو یقین ہو گیا بابا پانی پلا کے لے آئے. امام کے قدموں سے لپٹ کے کہتی بابا اصغر بڑا پیارا تھا, اسے پانی پلا کے لے آئے, بابا سکینہ پیاسی رہ گئی. اس کے بعد جب پانی آیا شام غریبہ میں, جناب زینب کبریٰ نے شانہ ہلایا تھا, بیٹی اٹھو پانی آ گیا. بچی سوئی نہیں ہے, غش آ گیا تھا. غشی کے حالت سے بیدار ہوئی, کہتی پھوپھی اما پانی آ گیا, چچا واپس آ گئے. ہائے چچا پاس, بڑی محبت تھی. آپ فرماتی ہیں بیٹی چچا تو نہیں آئے, البتہ ہور کی زوجہ یہ حاضری کا سامان لائی ہے. تو کہتی ہے بچی پھوپھی اما آپ بھی تو بڑی پیاسی ہیں, پہلے آپ پانی پی لیجیے. فرمایا بیٹی پہلے چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے. بس یہ سننا تھا سکینہ کے ذہن میں کیا بات آئی ہے. کوزہ بھرا ہوا اٹھایا, مقتل کی جانب چلنا شروع کیا. جناب زینب نے آواز دی, بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو کہتی پھوپھی اما مجھ سے چھوٹا میرا بھائی اصغر پیاسا رہ گیا تھا, ارے اسے پانی پلانے کے لیے سکینہ جاتی ہے. واہ غربتا واہ محمدا. رونے والی بچی کا عجیب عجیب عالم ہے, برداشت کر سکیں گے. مصائب پڑھنا اپنے مقام پر ہے, اب مصائب محسوس کیجئے. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں, پوتیاں ہوں, نواسیاں ہوں, بیٹیاں ہوں, یا اپنے عزیز قریب میں چھوٹی بچیاں ہوں, آپ محسوس کیجئے 4 سال کی بچی کے رخسار کتنے نرم و نازک ہوتے ہیں. جب اس کا نرم اور نازک پنا سمجھ میں آ جائے تب سمجھیے کہ شمر کے ہاتھ کیسے ہوں گے. اور جب اس نے تماچے مارے تھے تو اتنی شدت سے مارے تھے کہ بچی کا چہرہ سوج گیا تھا. اور آنکھوں پہ اتنا ورن آ گیا تھا کہ سکینہ کو دکھائی نہیں دیتا تھا. اس لیے جب جناب زینب کبریٰ نے سر حسین سے باتیں کرنا شروع کی, بچی پوچھتی تھی بھوبی اماں یہ کس کا سر ہے, آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں, اس طرح سے چہرے کی حالت بیان کی گئی. رونے والوں برداشت کر سکو گے, جملہ سنو. بچیاں جب گھر میں بڑی ہوتی ہیں تو ان کے کانوں میں سوراخ کیے جاتے ہیں اور بالیاں پہنائی جاتی ہیں. ماں کو بڑا خیال رہتا ہے کہ سوتے میں بھی بچی کے کان میں تکلیف نہ ہو جائے. باپ کو بڑا خیال رہتا ہے, واہ غربتا, اگر سر کے بالوں میں ایک بال بھی آ کے یہاں رک جائے تو بچی تڑپ جاتی ہے. ہائے, بالیاں اتار ہی نہیں گئی ہیں بلکہ ایسے کھینچی گئی ہیں کہ جیسے خنجر سے کان کاٹ دیا جائے. ہائے, لو کٹ گئی, خون بہنے لگا, اتنا خون بہا کہ بچی کا کرتا خون آلود ہو کے رہ گیا. اجرکم اللہ, برداشت کر سکو گے رونے والا ہے, برداشت کر سکو گے. جب اونٹ سے بی بی گری ہے نا, اب اونٹ سے گری ہے, اس کے بعد سے قافلے یزید نے محسوس کیا, لشکر یزید نے, کہ بچی اگر بار بار گرے گی تو قافلہ بار بار روکنا پڑے گا, ایسا حل نکالو کہ بچی گرنے ہی نہ پائے. کیا کیا جائے؟ اسے ماں کی گود میں نہیں بٹھایا, اسے پھپھی کی گود میں نہیں بٹھایا, اسے ظالموں نے اونٹ کی برہنا پشت پر رسی سے باندھ دیا. جب اونٹ دوڑایا جاتا تھا, بچی کا جسم چھلتا جاتا تھا, خون بہتا جاتا تھا, آواز دیتی تھی بھیا سجاد, ارے اونٹ کو رکوائیے کہ سکینہ کا بدن زخمی ہو گیا. رونے والوں, برداشت کر سکو گے؟ خالی ایک جملہ کہوں گا تاکہ مصائب تک پہنچ جاؤ, مصائب تک پہنچ جاؤ. حضرت ابو ذر کو, حضرت ابو ذر کو جب لایا گیا مدینے شام سے تو کہتے ہیں برہنا اونٹ پر ایسے بٹھا کے لایا گیا کہ آپ کی دونوں پاؤں کو اونٹ سے باندھ دیا گیا, اونٹ بھگایا گیا. جب مدینے آئے تو پورے پاؤں سے خون بہتا تھا. ہائے سکینہ, 4 سال کی بچی, اتنا دور کا رستہ. رونے والوں, رونے والوں, بس ایک جملہ اور سننا. ایک رسی ہے, ایک رسی ہے, اس میں بیویوں کے گلے باندھے گئے ہیں, 12 گلے باندھے گئے ہیں. باقی بیویاں تو بڑے قد و قامت کی ہیں, ارے پھوپھیاں ہیں, بہنیں ہیں, ماں ہیں, لیکن ہائے سکینہ, 4 سال کی, جب بیویاں کھڑی ہوتی تھی سکینہ کا گلا چھل جاتا تھا. ہائے غربت بنت حسین, اپنے گلے پر ہاتھ رکھے ہوئے دربار یزید میں کھڑی ہے بیوی. قیامت کا آخری منظر سنو, خدا کسی 4 سال کی بچی کو باپ کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے. ارے میرا مولا, میرا مولا یہ دعا مانگتا تھا نا, پروردگار ایسی بیٹی عطا کر دے جس کو میرے بغیر نیند نہ آ سکے, مجھے اس کے بغیر آرام نہ مل سکے. تو رونے والوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ دعا تھی میرے مولا کی تو مولا حسین سوئے نہیں ہے نا, سفر کی 5 تاریخ ہو گئی, حسین سوئے نہیں ہے, اس لیے خدا نے سب سے جلدی اس پورے قافلے میں سکینہ کو بلایا ہے تاکہ حسین کو آرام مل جائے, حسین کو آرام مل جائے. بچی باپ کے لیے بےتاب ہے, حسین بچی کے لیے بےتاب ہے, اتنے بےتاب ہے کہ زندہ نشام میں بچی کہتی ہے باپ بھی اماں ابھی تو میرے بابا آئے تھے لیے بغیر چلے گئے. ہاں اتنا روئی ہے کہ زندان میں سر حسین بھیجا گیا, بچی نے باپ کا سر لیا, اس طرح سے باپ کے سر کو لیے ہے, حیران ہے, حیران ہے کس طرح باپ کو سینے سے لگائے, کبھی دائیں طرف لگاتی ہے, کبھی بائیں طرف لگاتی ہے, کبھی منہ سے لگاتی ہے, کبھی سینے سے لگاتی ہے, کبھی ہونٹوں پر ہونٹ ملتی ہے, جیسے کوئی پرندہ تڑپتا ہو ایسے بچی تڑپتی ہے. بابا کس نے مجھے اتنی کم سنی میں یتیم کر دیا, بابا کس نے آپ کے گلے کی رگیں کاٹ دی, بابا بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا؟ روتے روتے منہ پر منہ رکھا بچی خاموش ہو گئی. بیویوں میں قرآن بابا ہے, قرآن بابا ہے. اب جناب زینب کو اندازہ ہوا کہ رونے کی آواز نہیں آتی, بچی کا شانہ ہلایا. آؤ سکینہ تمہیں پھوپھی سینے سے لگا لے, لیکن جواب نہ ملا, قرآن بچ گیا. اتنا رونا کربلا میں 72 لاشوں پہ نہ ہوا جتنا ماتم ایک 4 سال کی بچی کے جنازے پر. اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار پروردگار جناب سکینہ کا واسطہ, یتیم حسین کا واسطہ, مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, یتیم حسین کا واسطہ, تمام شیعان حیدر کرار کی مشکلات کا خاتمہ فرما, اہل باطل کو نابود فرما. پروردگار بے گناہ سیران ملت کو رہائی نصیب فرما. اے خدا اے خدا, اب ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار بی بی کے خون کے انتقام کے لیے تمام ماتم داروں کو امام کے سپاہیوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجائے محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.